نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100. حضرت عبد الرحمن بن أبي بكر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 130 آدمی تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم نے فرمایا هل مع احد منكم طعام، کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانا موجود ہے؟ فاذا مع رجل صاع من طعام او نحمه، تو ایک شخص تھے ان کے پاس ایک صاع کھانا موجود تھا، یعنی گیہوں موجود تھے. فعجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو گوند دیا جائے، تو اس کو گوند دیا گیا. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، اچانک ایک مشرک آدمی وہاں پر آیا جو لمبا سا تھا اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کہ ابیع ام عطیہ، کیا یہ بیع ہے یا عطیہ ہے، یعنی اس کو بیچنا چاہتے ہو یا ہبہ کے طور پر دینا چاہتے ہو؟ تو قال لا، اس نے کہا کہ نہیں، عطیہ کے طور پر، ہدیے کے طور پر نہیں، بل بیع، بلکہ بیع کے طور پر دینا چاہتا ہوں. قال، تو فرماتے ہیں کہ فاشترى منه شاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی. فصنعت، اس کو بنایا گیا، یعنی بکری خریدنے کے بعد اس کو ذبح کیا گیا، ذبح کر کے اس کا سالن وغیرہ بنایا گیا، بھونا گیا. وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسواد البطن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو بھون دیا جائے. وایم اللہ، راوی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ما من 30 و100 الا قد حز له حزۃ من سواد بطنها، کہ 130 آدمیوں میں سے کوئی نہیں تھا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی سے اس کے ٹکڑے فرما کر اس کو دے دیے. ان کا نشاہد اعطاها ایاہ، اگر کوئی موجود تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو وہیں دے دیا. وہ ان کا غائبا خبأها له، اور اگر کوئی غائب تھا، اس مجلس میں موجود نہیں تھا، تو اس کے لیے چھپا کر رکھ دیا. ثم جعل منها قصادین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو پیالے کر دیے، یعنی دو برتنوں میں اس کو رکھ دیا. فاکلنا اجمعونا، ہم تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائے. وشبعنا، ہم سیراب ہو گئے. وفضل فی القصادین فحملته للبعید او کما قال، اور جو کچھ بچ گیا تھا پیالوں کے اندر تو ہم نے اس کو اونٹ پر رکھ دیا اٹھا کر. کھانے سے متعلق آداب ذکر کیے جا رہے ہیں. یہ حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا واقعہ ذکر کیا گیا. 130 آدمی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک مشرک آدمی آیا بکریوں کو لے کر. حضور نے فرمایا کہ ہدیہ اور عطیہ کے طور پر دینا چاہتے ہو یا نہیں؟ تو کہا کہ ہدیہ کے طور پر تو نہیں بلکہ بیچنا چاہتا ہوں، آپ خرید لیں گے تو بہت اچھی بات ہے میرے لیے. تو حضور نے خرید لیا. خریدنے کے بعد اس کو کھانا سالن بنانے کا حکم دیا. صحابہ اکرام بھوکے تھے، خود حضور کو بھی بھوک لگی تھی اس موقع پر، تو آٹا منگوایا، آٹا منگوا کر اس کو گوندھنے کا حکم دیا. بلکہ کھانے کی چیز اللہ کے نبی نے طلب فرمائی، تو کھانے میں گیہوں موجود تھے، صحابی نے گیہوں لا کر پیش کر دیے. جو موجود ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ حاضر کر دیتے. تو بکری ذبح کرنے کے بعد بکری کے گوشت کا بھننا وہ تو الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی لی اور اس کے 130 آدمیوں کے بقدر اس کے ٹکڑے فرمائے. یہ برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آدھا کلو کلیجی ہوتی ہے، ہم میں اگر دو چار آدمی بیٹھ جائیں تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی، ذبح کی برکت تھی، آپ کی موجودگی کی برکت تھی کہ 130 ٹکڑے ہو گئے یا 130 حصے ہو گئے اس کے، پتہ نہیں کس کے حصے میں کتنا آیا وہ بھی نہیں معلوم، اتنا آیا کہ سیراب تو ہو گئے وہ لوگ. تو جو موجود تھے اللہ کے نبی نے ان کو دے دیا، جو غائب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اٹھا کر بھی رکھ دیا. پھر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موجود لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے، غائب لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے. جو موجود نہیں ہیں، کسی وجہ سے باہر چلے گئے، کام پہ چلے گئے، کوئی کام لگ گیا، تو ان کے لیے ان کا حصہ اٹھا کر بھی رکھنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بکری تھی، ایک بکری بھی 100 آدمیوں کے لیے بہت کم ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اکلنا اجمعونا وسمعنا، تمام کے تمام ہم لوگ کھائے اور ہم تمام کے تمام سیراب ہو گئے، اتنا زیادہ اس کے اندر برکت ہوئی۔ اس حدیث میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس پس منظر میں اس حدیث کو ذکر فرمائے ہیں یا اس سے جو بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی کبھی کبھی سیراب ہو کر کھایا کرتے تھے، تو اس لیے کبھی کبھی سیراب ہو کر پیٹ بھر کر کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا چاہیے، لیکن عام معمول پیٹ بھر کر کھانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہماری کئی دن سے آ رہی ہے، کئی اسباب سے یہی چل رہی، چونکہ روایتوں میں مضمون وہی ہے تو وہی ذکر کرنا بھی پڑ رہا ہے بار بار۔ ایک تو یہ بات معلوم ہے اس حدیث پاک سے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں عام معمول جو کھانے کا تھا وہ اجتماعی طور پر کھانے کا تھا، اکلنا اجمعون، دو پیاروں میں اللہ کے نبی نے رکھ دیا، دو پیاروں سے سب نے تناول فرما لیا، یعنی 130 آدمیوں کے لیے دو ہی برتن تھے وہاں پر۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو کھانا اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ضرور رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہو رہی، تو حضور نے فرمایا کہ کھانا کیسے کھاتے ہو؟ کہنے لگے کہ یعنی متفرق طور پر کھاتے ہو یا اجتماعی کھاتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اجتماعی طور پر کھانا کھاؤ اس میں برکت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے معمول اپنا بدل لیا۔ تو ایک بات کا لحاظ، آج کے ہمارے زمانے میں طبیعت میں مزاجوں میں نزاکت زیادہ آ گئی، ایک برتن میں سب کھانا پسند نہیں فرماتے، لیکن صحابہ کا عام معمول یہی تھا، وہ لوگ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ گھروں میں اس کا مزاج ہونا چاہیے، جماعت میں عام طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ اسی کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ضرور رکھتے ہیں اس کھانے کے اندر بھی، اجتماعیت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو اس لیے اجتماعی طور پر کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اجتماعی کھانے میں اجتماعی خیال بھی ہونا چاہیے، پھر اس بات کے لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب مل کر اگر کھانا کھا رہے ہوں تو اجتماعیت کے جو آداب ہوتے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ساتھیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور آگے جو ابواب آ رہے ہیں ان میں یعنی اس طرف روشنی ملتی ہے۔ صحابہ کرام کس درجہ اس طرح خیال کیا کرتے تھے کہ اجتماعی طور پر جب کھانا کھا رہے ہیں تو ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ کھانے میں بھی دوسروں کی رعایت ہوتی تھی، بیٹھنے میں بھی دوسروں کی رعایت ہوتی تھی، لینے میں بھی دوسروں کی رعایت ہوتی تھی۔ اب ہمارا مسئلہ تو حرص کا مسئلہ ہے، ہماری دعوتوں میں جو ہے نا جو صورتحال پیش آتی ہے بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کھانا ایک ٹکڑا ہمارے آنکھوں میں ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک منہ میں ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آنکھ میں ہے، ایک ہاتھ میں ہے اور ایک منہ میں ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو دوسرے ساتھی موجود ہیں ان کا خیال کیا جائے، کھانے کے اندر ان کے لیے چھوڑا جائے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ کھجور اگر رکھے ہوئے ہوں تو دو دو کھجور بھی نہ لے آدمی، ایک ایک کھجور لے کر کھائے تاکہ دوسرے کا حق ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میزبان اگر اس کی اجازت دیتا ہے یا کھجور اتنی مقدار میں رکھے ہوئے ہیں کہ لیے جا سکتے ہیں یا پھل متعدد رکھے ہوئے ہیں تو دو لیے جا سکتے ہیں تو لے لینا چاہیے، لیکن اگر کم موجود ہیں تو ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے کھانا چاہیے۔ تو دو باتیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد روایت ہے وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه انها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين التمر والماء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہوا، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے جس وقت کہ ہم سیراب ہو گئے تھے دو کالی چیزوں سے، کھجور اور پانی سے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے تو ایک تو سادہ زندگی ہماری گزرا کرتی، تکلف والا کھانا ہمارا ہوتا نہیں تھا۔ ان تمام احادیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کھانے میں تکلف نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات ہمارے شروع کے اسباق میں آ چکی ہے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کھانوں میں قسم قسم کے تکلفات ہونے لگیں گے، اور یہ صورتحال ہماری بن چکی ہے آج کے زمانے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ہم دو چیزوں سے سیراب ہوئے، اس وقت تک ہماری حالت جو ہے نا سیراب ہونے کی نہیں تھی۔ سن 6 ہجری تک تو بہت زیادہ حالات خستہ تھے مسلمانوں کے، جب سن 6 ہجری میں فتوحات ہوئی، خیبر فتح ہوا تو وہاں سے کھجوریں آنے لگی یہودیوں کے باغات سے، تو اس وقت اسے کھجوروں سے سیرابی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ یہ کھجور کھاتے تھے پیٹ بھر جاتا تھا، کتنی سادہ زندگی تھی آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی۔ اچھا یہ صحابہ کی تھی حالت، ایسی بات نہیں ہے، صحابیات کی حالت بھی یہی ہوتی تھی، ازواج مطہرات کی حالت بھی یہی ہوتی تھی۔ کھجور کھا رہے ہیں سیراب ہو گئے، بس کافی ہو گیا ان کے لیے کھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا کھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم کو، کتنی راحتوں سے نوازا ہے ہم کو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، نعمتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ پانی سے اور کھجور سے جس وقت ہمیں سیراب ہوئے اس وقت نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے سیرابی جو ہوتی تھی تو وہ اس وقت ہوتی تھی، کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن بعد میں جب فتوحات، کہنے کا منشا یہ ہے کہ فتوحات جب زیادہ ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے مال کے راستے کھل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دولت عطا فرما دی، تو پھر جو ہے نا ہمارے لیے سیراب، ہم نے سیراب ہو کر کھانا کھانا شروع کیا تھا، یہ صورتحال تھی. اور سیرابی بھی کس سے ہو رہی تھی وہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. سیرابی قسم قسم کے کھانوں سے نہیں ہو رہی، چکن سے نہیں ہو رہی، بریانیوں سے نہیں ہو رہی، کسی اور چیز سے نہیں ہو رہی. سیرابی جو ہو رہی ہے وہ کھجور اور پانی سے ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کھجور اور پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا صحابہ اکرام کو، عام معمول، عام زندگی کے اندر. اتنی سادہ زندگی تھی ان حضرات کی. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج الى اخر الایہ لعلکم تعقلون. اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، مریض آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک باب قائم کیے ہیں. یہ سورہ نور کی اصل میں ایک آیت ہے جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے عنوان کے طور پر، کہ جس میں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ یہ حضرات دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ عام طور پر یہ جو اس قسم کے جو افراد تھے وہ دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں تھوڑا سا محتاط رہتے تھے. اندھے کو اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے خیال ہوتا تھا، جیسے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ بھائی میں نابینا ہوں، اب میں جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، جو کھانا میں کھا رہا ہوں ان کے ساتھ، تو پتہ نہیں میں کھانا زیادہ کھا لوں، ان کا بھی ہاتھ میں مار لوں، مجھے تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کھانا کتنا موجود ہے، ان کا کھانا بھی میں کھا لوں گا، یا پھر مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہو جائے گی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو جائے. اس وجہ سے ان کو کھانے میں تکلف ہونے لگا. ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس طرح نابینا صحابہ کو تکلف ہونے لگا دیگر اور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے سلسلے میں. دوسری طرف بعض صحابہ وہ تھے کہ جو لنگڑے تھے، اپاہج تھے، پیر سے معذور تھے، تو جب وہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے صحابہ اکرام کی، تو ان مجلسوں کے اندر اس بات کا یعنی ان کو خیال ہونے لگا کہ میں جب مجلس میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ کھانا کھانے میں، تو میرے بیٹھنے کی وجہ سے میں جگہ زیادہ لے لوں گا تو دوسروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی. اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کی تربیت کیسی ہوئی تھی، کتنا زیادہ ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی فکر کیسے ہوتی تھی، ایک دوسرے کی تکلیف کا اور راحت کا خیال کیسے کیا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. کہاں پر عام معمول نہیں ہے بلکہ مجلس میں بیٹھنے کی راحت کو، تکلیف کو وہ لوگ محسوس کیا کرتے تھے. تیسری طرف بیمار شخص ہے، وہ بھی یہی سوچتا تھا، یا عام لوگ، عام صحت مند لوگ خیال کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے ان کا حق نہ مارا جائے. یا بیمار آدمی ہیں جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے ساتھ میں بیٹھنے لوگ پسند نہ کریں، تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر میں آیت نازل فرمائی کہ ان مریضوں کے لیے، ان معذوروں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور عام مومنین کے چاہیے کہ ان کے ساتھ بٹھا کر، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھانا کھائیں. معمول دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ ہے کہ وہ تکلف کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ بھائی معذوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتا، کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتا. یہ صورتحال ہماری ہوتی ہے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی سب لوگ ایک دسترخوان پر ہونے چاہیے. پھر ہماری دعوتوں میں امیروں کو بلایا جاتا ہے، مالداروں کو بلایا جاتا ہے، عہدے داروں کو بلایا جاتا ہے، اس میں سعادت سمجھی جاتی ہے. جن کی حیثیت کم ہے، جو عہدے دار نہیں ہیں، سادہ سی زندگی گزارنے والے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، دعوتوں میں بلانا بھی پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانوں میں سے وہ کھانا ہے یدعا لہل عمرا، کہ جس میں امیروں کو جو ہے نا دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے، وہی ترک الفقرا، اور فقرا کو چھوڑ دیا جائے. جن دعوتوں میں امیر آتے ہیں صرف، وہ دعوتیں بدترین دعوتیں ہیں. جن دعوتوں میں غریب آتے ہیں، وہ برکت والی دعوتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دعوتوں میں یہ پہلو نہ ہو ہماری نظروں کے سامنے، کہ مالداروں کو بلایا جائے، عہدے داروں کو بلایا جائے، ان کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں. یہ مال ایسی چیز ہے کہ یہ تو آئے گی ختم ہو جائے گی، ایک دن رہے گی ایک دن نہیں رہے گی. اور جو مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، مال ختم، آپ سے کوئی پوچھنے والا، کوئی تعلق رکھنے والا بھی نہیں ہوتا. قلبی جو محبت ہوتی ہے آدمی کے اوصاف کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، وہ دائمی محبت ہوتی ہے. وہ مال کی محبت اگر ہے تو مال جب تک ہے تعلق ہے، محبت بھی نہیں ہوتی بلکہ تعلق ہے. آدمی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے، تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کھانا بدترین کھانا ہوتا ہے، جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو جو ہے نا چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے دعوتوں میں اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ سب کو بلایا جائے، سب کے ساتھ کھانا کھایا جائے. امیر اور غریب کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں تو متقی حضرات ہیں جن کی حیثیت اور اہمیت ہے. اسی لیے دعاؤں میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دعا دی جاتی ہے، تو وہ دعا یہ دی جاتی ہے کہ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، کہ کھانا کھانے کے بعد میزبان کا شکریہ کیسے ادا کریں گے. تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا پڑھی جائے. اس کے لیے بہت سی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، لیکن ایک دعا یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ دعاؤں میں یہ اس کو دعا دی جائے کہ نیک لوگ تمہارے پاس کھانا کھائیں، نیک لوگ تمہارے پاس کھانا کھائیں. अब वो मालदार भी हो या गरीब हो, सब उसमें आएंगे। उमूमन उमूमन जो नेक लोग होते हैं उनकी हालत जो है ना ऐसे ही होती है, दुनियावी एतबार से यानी सादा मिजाज होते हैं, जोहद बारी उनकी ज़िंदगी होती है। और उसके बाद दुआ में आपने फरमाया कि वसल्लत अलैकुम अलमलाइका, फरिश्ते तुम पर दरूद भेजें, यानी फरिश्तों की फरिश्ते तुम पर रहमत, तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करें फरिश्ते। वाफ्तर इन्नकुम सायमून, तीसरी दुआ आपने फरमाई कि भाई रोज़ेदार खाना खाएं, यह दुआ अल्लाह के नबी ने देने का हुक्म दिया। एक दुआ यह भी है, अल्लाहुम्मा अतइमना अतअमनी वस्किमन सकानी, अल्लाह जिसने मुझे खिलाया आप भी इसको खिलाइए, जिसने मुझे पिलाया आप भी मुझे पिलाइए, जो दुआ याद हो पढ़नी चाहिए, इसका इहतमाम करना चाहिए, तो इसकी बड़ी फजीलत है। तो खैर, इस पस मंजर में ये आयतें नाजिल हुई कुरान मजीद में, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि लैसा अलल आमा हरजुन, ऐसे लोगों पर ऐसे मरीजों पर कोई हरज नहीं है। बाद मुफस्सिरीन ने उसका सारे नुज़ूल दूसरा भी बयान किया है, ये बयान किया है कि जो सहाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में चले जाते थे, जिहाद में गज़वे में चले जाते थे, तो वो माजूर सहाबा को या कमज़ोर सहाबा को अपने घरों की चाबियाँ दे दिया करते थे कि हमारे आने तक हमारे घरों का खाना आपके लिए हलाल है, हमारे आने तक हमारे घरों का खाना आपके लिए जो है ना वक्फ को आप खा लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये सब होते हुए भी सहाबा इकराम खाते नहीं थे उन घरों से, तकल्लुफ करते थे कि हो सकता है कि सरसरी जो है ना उसने इजाज़त दे दी हो और कल्बी तौर पर इजाज़त न दी हो, तो इस तकल्लुफ से वो लोग दूर रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, फसरीन ने लिखा है कि दोनों मतलब मुराद हो सकते हैं कि दोनों सूरतों में जब मेज़बान ने इसकी गुंजाइश दे दी है आपके लिए खाने की, तो खाना चाहिए, कोई हरज तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर यही खाने से मुतालिक एक बात ये जिक्र करना चाहते हैं कि खाने में सबको शरीक करना चाहिए, यानी माजूर हों वो भी उसमें शामिल होंगे, मरीज़ हों वो भी उसमें शामिल होंगे, गरीब वगैरह हों तो वो भी उसमें शामिल होंगे, इससे खाने में बरकत होती है। बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि चार चीज़ें हैं जिनसे खाने में बरकत होती है। एक तो ये चार या पाँच है जो जितनी याद है मैं अर्ज करूँगा। फरमाया कि एक तो यह है कि खाना हलाल कमाई से तैयार किया गया हो, और दूसरा यह है कि खाना पकाने के दौरान में जिक्रुल्लाह का एहतमाम किया गया हो, और तीसरा यह है कि खाना बनाने के बाद उसमें इज्तमाईयत हो कि खाने जितना हो सके लोगों को उसमें मदऊ कर लिया जाए, जितनी इज्तमाईयत उसके अंदर होती है तो उतनी बरकत होती है। तो खाने पर जिक्रुल्लाह भी हो, हलाल कमाई का भी हो, और खाने में इज्तमाईयत भी हो। ऐसे खानों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत रखते हैं, जिन खानों में इज्तमाईयत नहीं होती, जिस खानों में अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिस जो खाना हलाल कमाई से न हो। अगर आप गौर करेंगे तो तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम आदमी की समझ में भी आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खैर बरकत ज़रूर देते हैं। तो इसलिए इन औसाफ़ के साथ खाने बनाने का एहतमाम होना चाहिए घरों के अंदर। कमाई हमारी हलाल होनी चाहिए सबसे पहले, बुनियादी चीज़ हमारे लिए यही है। जो चीज़ पेट में जा रही है आपके, अगर वो हलाल नहीं है तो आपकी इबादतें भी मकबूल नहीं है फिर, वो चीज़ हलाल नहीं। अंबिया इकराम को खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मुखातब फरमाया, कुलू मिन अत्तय्यिबाति व अमलू सालिहा। पेट में अगर हलाल लुकमा जाता है तो आमाल सालेह आदमी से ज़ाहिर होते हैं, अगर पेट में हलाल नहीं जाएगा लुकमा तो आमाल सालेह भी ज़ाहिर नहीं होंगे। मुफस्सिरीन ने एक बात यहाँ पर यही लिखी है कि हलाल खाने का और आमाल सालेह करने का अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीबवार हुक्म दिया, पहले हलाल खाने का एहतमाम है फिर उसके बाद आमाल सालेह करने का हुक्म है। इससे इस जानिब इशारा मिलता है कि हलाल खाने पर अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालेह की तौफीक देते हैं, हलाल खाना अगर नहीं है तो फिर आमाल सालेह की तौफीक भी नहीं मिलती, मिलेगी भी तो वो आमाल मकबूल नहीं होंगे अल्लाह की बारगाह में। हदीसों में है ना कि जो जिस आदमी के पेट में हलाल खाना नहीं होता, हराम का एक लुकमा भी होता है, 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला उसके खाने को कबूल नहीं फरमा, उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाते, बड़ी नमूसत की चीज़ है। तो इसलिए खाने में इस बात को बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए कि भाई जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो चीज़ हम पी रहे हैं, जो चीज़ हमारे पेट में जा रही है, चाहे जिस किस्म की भी हो, दवाओं के कबील से हो, गिजाओं के कबील से हो, उसको देखना चाहिए कि वो हलाल है या नहीं है। तो फरमाया, हद्दसना सुहैल बिन नुमान क़ाल ख़रजना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला खैबर فلما كنا بالصحابة قال يحيى وهو من خيبر على الروحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سويد بن نعمان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے تو جب ہم مقام صحابہ میں تھے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا فما اوتی الا بسویق آپ کے پاس نہیں لایا گیا مگر ستو تو فرماتے ہیں کہ فاکلنا منہ कि हमने उसमें से खाना खाया, यानी उसमें से जो जो भी मौजूद था सत्तू वो हमने खाया, सत्तू यानी आटा जो होता है वो, फरमाते हैं कि वो हमने खा लिया। फिर मदा बिमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, फमजमजा फमजमजा कुल्ली की तो हमने भी कुल्ली की, फसल्ला बिन अलमगरिबा अल्लाह के नबी ने मगरिब की नमाज़ हमको पढ़ाई, वलम यतवज़ा और वज़ू नहीं फरमाया। इस हदीस से एक बात यह मालूम होती है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल खाने की सादगी में कितना यानी कैसा था, कितना सादा खाना आप और सहाबा इकराम तनावुल फरमाते थे। हम में से शायद कोई भी नहीं होगा या सोचा होगा आदमी ने कभी ज़िंदगी में कि आटा लेकर फाँक ले अपने मुंह में, किसी की ज़िंदगी ऐसी गुजरी है पैदा होने के जब से आपके कितनी हमारे कितने साल हमारे गुजर गए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कभी हमने सोचा भी नहीं। घर में अगर यानी खाली आटा भी रखा हुआ तो आटा नहीं फाँकते हम, रोटी बना लेते हैं, کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں، کوئی سالن بنا لیتے ہیں، تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا لایا گیا، وہی آٹا آپ نے پھاٹ لیا، پانی پی لیا، کلی کر لی، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کتنی سادگی تھی، کتنی سادہ سادگی کی تعلیم اللہ کے نبی نے امت کو دی ہے کہ ان تکلفات میں نہ پڑا جائے۔ دنیا تو آدمی کے لیے ایک زیادہ یعنی سفر ہے، آپ نے فرمایا کن فی دنیا کا انک غریبا وعادل سبھی، دنیا تو آدمی کے لیے ایک مقام سفر ہے۔ جیسے آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے تو سفر کے لیے جو زیادہ راہ ہوتا ہے وہ ضرورت کے مقدر ہوتا ہے، وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی مثال بھی ایسی یہ ہے کہ یہاں پر جب آدمی رہ رہا ہے تو کھانے پینے میں بقدر ضرورت جو ہے نا کھانے پینے کا اہتمام کرے، ضرورت سے زیادہ تکلفات کا اہتمام نہ کرے۔ اور صحابہ کو آپ نے تعلیم یہی دی ہے پوری زندگی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کھجور سے سہرا بھی تو حضور کی وفات کے بعد نصیب ہوئی ہم کو، کھجور اور پانی سے سہرا بھی جو ہوتی تھی حضور کی وفات کے بعد نصیب ہوئی، اس سے پہلے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی گزری سادگی کے ساتھ، جو کھانا میسر ہو گیا کھا لیا۔ ہم کو شکوے ہوتے ہیں کھانے میں کہ یہ کھانا چاہیے، وہ کھانا چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، حضور کو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، جیسا ملتا تھا کھا لیتے تھے، جتنا ملتا تھا کھا لیتے تھے، شکوا نہیں ہوتا تھا، کھانے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے، عیب نہیں نکالنا چاہیے، حضور نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ہم کو شکوا ہو جاتا ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، نمک کم ہو گیا تو اس پر لڑائی ہو گئی، مرچی زیادہ ہو گئی اس پر لڑائی ہو گئی، مزہ ادھر ادھر ہو گیا اس پر لڑائی ہو گئی، ہوتا ہے زندگی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے بن کے تو اترے نہیں کھانا بنانے کے لیے، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر وقت یکساں حالت نہیں ہوتی آدمی کی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے آدمی کو، کیونکہ جو بنانے والے ہیں چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، عموماً تو خواتین ہی بناتی ہیں، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے مردوں کو خاص طور پر، یہ ساری زندگی وقف ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے مذاق مذاق میں لطیفوں کے اندر جو ہے نا اس کا حساب لگایا ہے کہ عورت اپنی زندگی میں کتنی روٹیاں ڈالتی ہیں، شادی کے بعد آ گئی 50 سال میں، 50 سال اگر ساتھ میں رہے یا 40 سال ساتھ میں رہے کتنی روٹیاں اس کی بنتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روٹیاں بنتی ہیں، ہزاروں کلو جو ہے نا چاول زندگی میں بن جاتے ہیں، ہزارہ کلو سالن جو ہے نا زندگی میں بنا دیتی ہے۔ آپ اگر مجموعی طور پر حساب لگائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بیویاں کتنی خدمت اپنے شوہروں کی کرتی ہیں، کتنے سالن اس نے بنائے ہیں، کتنی دعوتیں اس نے کی ہیں، کتنے جو ہے نا اس کے اندر اس نے روٹیاں بنائی ہیں، اور کتنے میٹھے اس نے بنائے ہیں، کتنے مشروبات اس نے بنائے ہیں۔ ایک ایک لقمے پر قدر ہم کو کرنا چاہیے، اور یہ مزاج ہونا چاہیے، اور شروع سے مزاج ہونا چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا، تو اس میں خواتین کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کے جو حقوق ہیں، مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے، تو پھر زندگی بنتی ہے، اختلافات نہیں ہوتے، لڑائیاں نہیں ہوتی، دوریاں نہیں ہوتی ہیں، محبتیں آپس میں قائم ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعام، اللہ کے نبی نے کھانا منگوایا، فما اوتی الا بسویق، اللہ کے نبی کے پاس ستو لایا گیا تو فرمایا کہ فلکناہ، حضور نے اسی کو پھانک لیا، فاکلنا منہ، تو ہم نے بھی اس میں سے پھانک لیا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ اب زندگی میں جو ہے نا کھانا ہی ان لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف جن کی کتاب ہے، مجھے ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے، پختگی کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو جب حکیم کے پاس گئے تو حکیم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ اس بندے کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے 20 سال سے یا 40 سال سے سالن اس نے نہیں کھایا۔ واقعتاً صورتحال ان کی یہی تھی، سالن ان کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، جو میسر آتا تھا کھاتے تھے، دین کے لیے ایسے وقف ہو گئے تھے، خدمت دین کے لیے وقف ہو گئے، توجہ دین کی طرف، تعلیم کی طرف، حدیث کی طرف، قرآن کی طرف، قرآن احکام کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہیں۔ ان کے قارورے کو دیکھ کر، قارورہ یعنی جو آدمی صبح میں جو پیشاب کرتا ہے، تو وہ جو حکمہ جو ہے نا اس کے ذریعے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ آدمی میں کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں۔ اس کو دیکھ کر حکیم نے اندازہ لگایا کہ اس بندے نے 20 سال یا 40 سال سے سالن چکا ہی نہیں ہے اس نے، ورنہ اس کی کیفیت اور حیات الگ ہوتی ہے۔ وہ ایسی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی ہیں، اور یہ علم دین اور یہ قرآن جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد اتنی جو ہے نا ان کی طرف سے قربانیاں دی گئی ہیں، وقت کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے، کھانے پینے کی قربانی ہے، ایسی قربانیاں ہیں۔ ہم کو احساس نہیں ہے کہ دین ہم تک یوں ہی، اصل میں ہمارے آبا و اجداد سے چلتا ہوا یہ سلسلہ آیا ہے۔ آسانی کے ساتھ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو قدر نہیں ہوتی ہم کو، کوئی چیز جب مشقتوں سے لی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے تو آدمی کو قدر ہوتی ہے۔ آدمی کو اگر 1000 روپیہ مل گئے یوں ہی، کسی نے ہدیہ ملا کر دے دیا، تو 1000 کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اس کو لٹائے گا اپنی خواہشات کے اندر۔ لیکن ایک یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے 100 روپیہ کمائے تو وہ 100 روپیہ کی اہمیت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، وہ 1000 کی اہمیت نہیں ہوگی، 100 روپیے کی اہمیت ہوگی کہ یہ اس کے لیے میں نے پسینہ بہایا ہے، اس کے لیے میں نے خون بہایا ہے اپنا، اس کے لیے میں نے وقت صرف کیا ہے، اس کے لیے میں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، بیوی بچوں کو میں نے چھوڑا ہے، अपने बॉस अपने अपने जॉब पर जो है ना अपने बॉस की अपने मैनेजर की गालियां मैंने खाई हैं, ये तसव्वुर आदमी का होता है। दीन और ईमान का मसला भी हमारे साथ ऐसा ही है कि दीन हम कभी बाहर जाकर मेहनत करके मशक्कत करके कुर्बानियां देकर हमने दीन को हासिल नहीं किया, बैठे बैठे आगे दीन हमको मिल गया, वर्षे में दीन बन गया, वालिदैन जो है ना हमारे मुसलमान थे, उसी उन्हीं के तवासुस से उन्हीं के सदक़े में हम भी मुसलमान हैं, उन्होंने पढ़ा दिया, दीन हमने हासिल कर लिया, जो पढ़ा दिया पढ़ा दिया, जितना हमने इल्म हासिल करना था कर लिया। अगर यही दीन सहाबा इकराम जिस तरह हमने सीखा है, जिस तरह हमारे मुहद्दिसीन ने सीखा है, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफ़र किया करते थे मुहद्दिसीन इकराम, एक हदीस सुनने के लिए हमको ऑनलाइन जो है ना बैठ कर पढ़ने, आज के ज़माने में घर बैठे जो है ना उस्ताद मुहैया हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कदर नहीं है सादे इकराम की कि भाई ये ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं, इनके मिजाज ऐसा है, ये पाँच मिनट देर करते हैं दस मिनट देर करते हैं, ये आते नहीं हैं, इनसे ये शिकवे हैं उनसे वो शिकवे हैं, ये सूरत हाल हमारी होती है। और मुहद्दिसीन निकल जाया करते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए, एक एक महीने का सफ़र हो रहा है, कभी मुल्क शाम चले गए, कभी किसी और जगह चले गए, हज़ारों की तादाद में इनके असातिज़ा इकराम होते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है 4000 असातिज़ा थे उनके, कहाँ कहाँ से उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, किन किन जगहों से इल्म दीन हासिल किया। ये बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं कि इमाम अबू हनीफा को 7 हदीसें याद नहीं थी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी बुजुर्ग के सामने कही गई है बात कि भाई इमाम अबू हनीफा को अहले हदीस जो हज़रात हैं वो कहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं इमाम अबू हनीफा को हदीसें याद नहीं थी। तो मुसनदुल इमाम अल आज़म जो है ना बड़ी हदीस उनकी किताब के यानी 20 जिल्दों में 25 जिल्दों में चक्कर आई है, तो किसी बुजुर्ग के सामने कहा गया तो उन्होंने कहा कि भाई 7 हदीसें इमाम अबू हनीफा को याद थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी गहराई उनको अता फरमाई है कि 7 हदीसों से 1,00,000 मसाइल उसने अख्ज कर लिए, उनके उनके मसाइल जो उनके शागिर्दों ने तैयार किए हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने वो 1,00,000 हैं। कुरान और हदीस पर ऐसी उन हजरात की नज़र थी, वो लोग मुज्तहिदीन थे, कुरान और हदीस को जानने वाले थे, कुरान और हदीस को ऐसे उन लोगों ने हासिल किया था कि लाखों की तादाद में मसाइल हासिल कर मसाइल अख्ज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कुरान और हदीस से। और हम हैं कि एक तर्जमा हम पढ़ लेते हैं उसके बाद मुज्तहिद बनकर बैठ जाते हैं, इस पहलू की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। ये हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत का आखिरी तबका वो है कि जो पहलों पर लानत करने लगेगा, वलाइन आखिर हाज़िहिल उम्मत यौमलहा, इस उम्मत का आखिरी हिस्सा वो पहले लोगों पर लानत करने लगेगा असलाफ पर। तो इसलिए आज के ज़माने में जो है ना इतनी उम्मत में बेहुदा बकवासात हो गई हैं और बेहुदा स्कॉलर्स पैदा हो गए हैं, हैरत होती है ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, न सहाबा को छोड़ रहे हैं, न मुफस्सिरीन जो है ना उनसे बच पाते हैं, न मुहद्दिसीन उनसे बच पाते हैं, न मुज्तहिदीन उनसे बच पाते हैं, बड़ी आसानी के साथ ज़बान दराज़ी कर देते हैं उन पर। तो बहरहाल उसके बाद जो बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया है वो ये है कि बाब अल-ख़ब्ज़ अल-मुरक्क़क़ वल-अक्ल अल-ख़िवान वस-सुफ़रा, पतली रोटी के खाने के बयान में और दस्तरखान पर खाने के बयान में ये बाब है। वैसे तो फ़ी नफ़्सिही ही जैसी भी रोटी आदमी को मैसर हो जाए उसका खाना जायज़ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का आलम यह था कि पूरी ज़िंदगी में कभी भी पतली रोटी हुजूर ने नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई हुजूर ने। यहाँ पर जो इमाम बुखारी रिवायत नकल कर रहे हैं वो यही है कि मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुब्ज़न मुरक्कक़न वला शातन मसमूततन, कभी आप पतली रोटी यानी हमारे ज़बान में यूँ कह सकते हैं कि भाई ये मैदे की जो रोटी होती है गेहूँ को जब ज़्यादा छान दिया जाता है तो बारीक आटा होते 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 उससे मैदा बनने लगता है, ये रोटी आपने कभी तनावल नहीं फरमाई उस जमा, यानी मतलब ये है सादगी का आलम यह था कि इतना ज़्यादा नज़ाकतों में नज़ाफ़तों में जाते ही नहीं थे सहाबा इकराम, मोटा मोटा आटे को छान लेते थे, उसके बाद जो है ना जो आटा मिल जाता था गेहूँ को छान लेते थे, पीसने के बाद जो आटा बन जाता था मोटा मोटा उसी की रोटी बनती थी और वही जो है ना तनावल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी में पतली रोटी तनावल नहीं फरमाई, उम्मत को तालीम दी है इस बात की कि खाने में ज़्यादा तकल्लुफात का अहतमाम न किया जाए, जो मैसर हो उसको खाने का अहतमाम किया जाए। तो एक बात तो ये है, तो फरमाते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि इन खय्यातन दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितआमिन सनाअहु, एक दर्जी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बनाया। इससे मालूम हुआ कि कम पेशावर यानी जिसकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं होती ऐसा आदमी भी अगर दावत दे यानी जो गरीब आदमी है वो भी दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की दावत को कबूल किया करते थे, अमीर हों उनकी दावतों में भी जाते थे, गरीब हों उनकी दावतों में भी जाते थे। उलमा ने लिखा है कि बुनियादी तौर पर 3 शराइत देखने चाहिए दावत कबूल करने से पहले, ये बात जहन में रख लें। एक तो यही है कि भाई जिसके पास जा रहे हैं उसका खाना हलाल हो या अक्सर यानी उसकी पूरी की पूरी आमदनी हलाल हो या अक्सर आमदनी हलाल हो तो उसके पास खाना खाना जायज़ है आपके लिए। अगर पूरी की पूरी आमदनी हराम है या अक्सर आमदनी हराम है तो उसके पास खाना जायज़ नहीं है फिर। तो पहली बुनियादी शर्त यह है दावत कबूल करने के लिए कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसकी आमदनी का हलाल होना ज़रूरी है, मुकम्मल आमदनी हलाल हो या अक्सर आमदनी हलाल हो इसकी गुंजाइश है। और दूसरी शर्त यह है कि जो उनवान है उस उनवान में बदअकीदगी न पाई जाती हो, دعوت کا عنوان جو ہے نا وہ بد اعتقادی پر مبنی نہ ہو, بدعتوں پر مبنی نہ ہو. دعوت کا عنوان اگر ایسا ہی ہے کہ بدعتوں پر مبنی ہے, بد اعتقادی پر مبنی ہے, تو ایسی دعوتوں کا قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے 40ویں کا کھانا ہے, 30ویں کا کھانا ہے, یا جو رسومات ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا کھانا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں, جمعہ کی ہوتی ہے, شادی ہو گئی, ایک جمعہ یا ایک جمعہ یا چار جمعہ کتنے گزرتے ہیں, تو ہر جمعے کو ایک دعوت ہوتی ہے. وہ دعوتوں کے کھانے ہمارے معاشرے میں رسم بن گئے. مرنے کے اوپر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو تیسرے دن کھانے کا اہتمام ہوتا ہے, پھر 10ویں دن کھانے کا اہتمام ہوتا ہے, پھر جو ہے 40ویں دن کھانے کا اہتمام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سال میں برسی کا جو ہے نا کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. پتہ نہیں اتنے کھانے ہیں معاشرے میں رائج ہیں, یا تو ایسے ہی میلاد کا کھانا ہے, اسی طریقے پر 11ویں کے کھانے وغیرہ ہیں. تو یہ بدعقیدگی پر مبنی کھانے ہیں, یا ایسے کھانے ہیں کہ جو بدعتوں پر مبنی کھانے ہیں. تو عنوان اگر اس طرح کا ہو کہ جس میں بد اعتقادی پائی جاتی ہو, یا جس کے اندر جو ہے نا یعنی بدعت وغیرہ پائی جاتی ہو, تو ایسے کھانوں میں بھی شرکت نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ہٹ جانا چاہیے. اور تیسری چیز بنیادی طور پر جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس دعوت کو آپ قبول کر رہے ہیں, جو دعوت آپ کے پاس آئی ہوئی ہے, تو اس میں ماحول جو ہے نا وہ برا ماحول نہ ہو. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کھانا تو حلال ہے, دعوت دینے والے بھی ولیمے کی دعوت کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوت بھی ان کی صحیح ہے, ولیمے کی دعوت ہے جو سنت ہے وہ قبول بھی کرنا چاہیے, آمدنی بھی ان کی حلال ہے, قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب وہاں پر گانا بج رہا ہے, وہاں پر ویڈیوز چل رہی ہے, وہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے, وہاں پر اور منکرات ہو رہے ہیں, وہاں پر ناچ نہ وہاں ناچا جا رہا ہے, مرد اور عورتوں کا اختلاط پایا جا رہا ہے. بہت سی دعوتیں آج کے زمانے میں ایسی ہیں کہ مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی ناچ گانے ہو رہے ہیں. ایسی دعوتوں میں معذرت کر لے آدمی کہ بھائی ان میں شرکت نہیں کر سکتا, خاص طور پر جو قوم کے مقتدہ حضرات ہوتے ہیں تو ان کے لیے شرکت درست نہیں ہے ایسے کھانوں کے اندر. تو علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر یہ تین چیزوں کا اہتمام کر لے کھانے میں, ورنہ اس کے علاوہ عام دعوتوں کا قبول کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دعوت قبول کرنا, یہ سنت ہے. بعض علماء نے تو واجب قرار دیا ہے اس کو. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ جو باتیں ہوں گی اس حوالے سے وہ آئندہ عرض کی جائیں گی. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.